فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: إنا مع العسر يسرا.
سورة رسول خدا نواسان 125 تقریر موجودہ سال کی یہ تیسری گفتگو ہے. پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کے 61 سال کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. یہ اعلان رسالت کو 21 سال گزر چکے ہیں اور پیغمبر کی زندگی کا اب وہ حصہ آ چکا ہے جو خصوصیت کے ساتھ آج کل کے اس پرفتن و پراشوک دور عالم اسلام کو اپنے سامنے رکھنا ہے. تو جب مشرق و مغرب سے لے کے امریکہ کے مغربی ساحلوں کے آخری شہر تک جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایران کے اسلامی انقلاب نے خصوصیت کے ساتھ اور ویسے ہی اسلامی ممالک میں اسلامی تحریکوں کے طاقتور ہونے عمومی طور پر دنیا اس کفر و شرک و نفاق کو بے چین و پریشان کر دیا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-4 دن کے بعد دنیا کے کسی نہ کسی علاقے سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی اطلاع اور خبر آتی رہتی. اور پھر اس وقت جغرافیائی اعتبار سے ہمارے ملک کے مشرق میں اور ہمارے ہمسایہ ملک میں جو کچھ ہو رہا کشمیر کے حالات بھی ہر ایک کے سامنے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مسئلہ خالی دنیا کفر کا نہیں, نام نہاد اسلامی ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے, الجزائر میں کیا ہو رہا. بڑے آرام کے ساتھ 2 لائنوں کی خبر اخبار میں چھاپی جاتی ہے اور ہم اس کو اتنے ہی آرام سے پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ آج 13 بنیاد پرست مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی, کل 12 کو موت کی سزا سنائی گئی. لیکن ذرا بھی غور کرنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ان کا جرم اور ان کی خطا کیا نام نہاد اسلامی ممالک میں رہنے والے. کیونکہ میرا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں تاریخی واقعات سے طرف نظر کرنے کی گنجائش نہیں. اس لیے باوجود یہ کہ یہ حالات تقاضا کر رہے کہ بار بار غفلت میں مبتلا مسلمانوں اور مومنوں کو جھنجھوڑ کے بیدار کیا جائے, لیکن منگل کی تقریر کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس سے زیادہ ہم اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. لیکن ہاں, وہ غافل ہے تو غافل, لیکن جو لوگ سمجھدار, جو لوگ جاگ رہے ہیں, جو لوگ بیدار اور دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا, تو اب ان کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ کشمیر کے حالات آئے, انسان تھلتھلا کے رہ گیا اور پرندے کی طرح جو پنجرے میں رکھے ہیں. نہ مالی وسائل اس نے, نہ کوئی طاقت ہمارے پاس. دنیا کے حالات آئے, انسان گھبرا کے رہ گئے. اور یہ رفتہ رفتہ جب ظلم و ستم کا سلسلہ, جو لوگ ہوشیار اور سمجھدار ہیں, جن کی آنکھیں بھی کھلی ہیں, جن کے کان بھی کھلے ہیں, جس پہ نہ کوئی پردہ ہے نہ ابھی تک اللہ نے کوئی مہر لگائی, وہ جب ایک مرتبہ گھبرا کے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا. اور یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فی الحال پاکستان میں عمومی اعتبار سے اتنی بڑی پریشانی میں ابھی مبتلا نہیں. اگر کہ آثار یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ جس میں ایک ایک کر کے ہر اسلامی ملک کو آخر میں جا کے کسی نہ کسی طرح مبتلا کیا جائے گا. لیکن بہرحال ابھی تک وہ الجزائر, وہ صومالیہ, وہ مصر, وہ دوسریا, وہ کشمیر جیسا امتحان ہمارا نہیں ہوا. پھر بھی جو ہم نے ہوشیار اور حساس ہیں وہ گھبرا رہے ہیں. تو جن ملکوں کے اندر واقعان کے سارے مظالم ہو رہے ہیں, قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں, جا نوجوانوں کے لاشیں گر رہے ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, عورتوں کے سہاگ اجڑ رہے ہیں, وہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں. لیکن ایک انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی کبھار اس آدمی کو کہ جسے احساس ہے چیزوں میں قربانی دے رہا ہوں, بالکل یہ میرا فریضہ, جان بھی دی ہوئی اسی کی بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اللہ کے لیے جو قربانی بھی دی جائے وہ کم, پھر بھی کبھی کبھار دل میں یہ خیال آتا یہ کب تک ہوتا رہے گا, یہ شہادتیں کب تک, یہ عورتوں کی بیوگی کب تک, یہ بچوں کی یقینی کب تک, یا ہمیشہ یہی رہے. سیرت رسول اب ایسے موڑ پہ آ چکی کہ جہاں پروردگار عالم کی طرف سے وہ مشدہ, وہ خسارت اور وہ خوشخبری, یہ یقینت آسان نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا, قربانیاں دینا پڑتی ہیں, امتحان دینا پڑتے ہیں, لینب لوبن نسم بے شوہر کی منزل پہ جانا پڑتا ہوں, لیکن امتحان ہمیشہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا. ان نمحل حسر یسرا بتحقیق ہر مصیبت و زحمت کے بعد پھر راحت و آرام, اور یقیناً ہر پریشانی کے بعد پھر راحت و آرام کا زمانہ ہے. سورہ علم نشرہ میں آیت کی تکرار ہے. تو بس 21 سال کے بعد, اور 21 سال آج کی دنیا کے نہیں, تو دنیا اتنی تیز ہے کہ آج کے 21 سال تو واپس سبھی گزر جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے کے 21 سال جو کوئی زیادہ بڑا عرصہ نہیں ہے قوموں کی زندگی میں. اور مسلمانوں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا کہ واقعاً اسی شہر اور انہیں ظالموں کے علاقے میں کہ جہاں سبھی ہم نام خدا لیتے تھے تو کوڑے پڑا کرتے, جہاں پہ کبھی صرف لا الہ الا اللہ کہنے میں جلتی ریتی پہ لٹایا گیا تھا, وہ دن آ رہا ہے کہ مسلمان فاتح کی شان سے اسی شہر مکہ میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر رہے ہیں. البتہ مسلمان مکے کے حاکم بن رہے ہیں, مسلمان 8 سال پہلے رات کے اندھیرے میں جس شہر سے مجرموں کی طرح ہجرت کر کے جا رہے ہیں, آج اس شہر کا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے, آج اس شہر کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ جو تبدیلی آ گئی کہ جو 8 سال پہلے جو مجرم اور آج کل کی عوامی زبان میں اشتہاری مجرم, خلا مسلمان کو پکڑ کے لانے والے کو اتنے خوب انعام دیے جائیں گے, صرف 8 سال میں وہ اسی علاقے کے حکمران بن رہے, تو یہ جو حالت تبدیلی آئی وہ پروردگار کا وہی وعدہ, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, ہاتھ سے ہاتھ پھر کر بیٹھ جانے سے کبھی اللہ حالت کو نہیں بدلتا. قربانیاں دینا پڑتی ہیں, امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بیٹوں کے لاجیوں اٹھانا پڑتے, اور اس کے بعد وعدہ ہے کہ اسی دنیا میں اللہ کی طرف سے فتح و نصرت تمہارے ساتھ. یہ تمہیں اس لیے ضروری کہ مکہ کی فتح کا واقعہ اتنے کم عرصے میں, اتنی قلیل مدت کے اندر, تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم یعنی دنیا کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے. اور قیامت تک ہے کہ سیرت رسول کا جو سلسلہ شروع کیا گیا, اس میں جہاں ایک نیت یہ تھی کہ بہرحال خود سیرت رسول سننا ایک عبادت, تو دوسری نیت یہ بھی کہ قیامت تک حالات نہیں پلٹ پلٹ کے آتے رہیں, بالکل ایام و نداول رہا بین الناس قرآن ہو رہا, ہم حالات کو پلٹ پلٹ کے تمہارے سامنے پیش کر دیں. ابو جہل نام نہیں ہوگا لیکن ابو جہل جیسی شخصیتیں ہر دور میں رہیں, تو ہمیں اس سے گائڈ لائن بھی ملتی رہے کہ اپنے دور میں سیرت رسول ہمیں کیا پیغام دے رہی. تو آج کل جب خصوصیت کے ساتھ ایک طرف کشمیر اور ایک طرف فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے, تو پیغام یہی مل رہا کہ صبر سے کام لو, استقامت کا مظاہرہ کرو, حوصلہ پسنا ہونے پائے, ہمت نہ ٹوٹنے پائے. اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو کہ ہم اللہ اور رسول اور اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یاد رکھو کہ آخری فتح تمہاری, اور جو ہے فتح مکہ جسے تاریخ کی کتابوں میں غزوۃ الفتح کہتے ہیں, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق, غزوہ خیبر, غزوہ فتح, اور عام طور پہ اس کا نام ہے فتح مکہ. رمضان سن 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے, لیکن پھر ذرا سا رقص ملانا پڑے گا پچھلے سال کی آخری 3 تقاریب. جنگ موٹا تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ جس کے ایک پہلو کو بہت کم غور کیا گیا ہے, کہ یہ جنگ موٹا جو سرسری طور پہ اتنی سی بات تھی کہ جب رسول اپنے قاصدوں کے ذریعے سے تبلیغ دین اور تبلیغ رسالت کر رہے تو پیغمبر کے قاصد جہاں جہاں گئے اکثر جگہوں پہ انہیں خوش آمدید کہا گیا، چاہے پیغمبر کے خط پر عمل کیا ہو ان حکمرانوں نے یا عمل نہ کیا، لیکن قاصد کی جان کا ہر جگہ تحفظ ہوا، سوائے عیسائیوں کے اس حکمران کے ہاتھ جو شام کی سرحد میں رہتا ہے. پیغمبر کا قاصد شہید کیا جاتا اور اس لیے بدلہ اور انتقام، ایک تو یہ کہ قاصد کا خط شرافت کے خلاف، اور دوسرا یہ کہ جب انسان دشمنوں کے درمیان ہوتا تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ معافی کرنا سب بہتر ہے اور بدلہ لینا سب بہتر ہے. اسلام کے احکامات کی سب سے بڑی خوبی یہی کہ ہر پہلو سے مکمل ہو گئے، جہاں پہ معاف کر دینا بہتر ہے وہاں پہ آپ کو اسلام جیسا معافی کا تصور کہیں نہیں ملے گا، لیکن کہیں پر دین کی بقا اسی میں ہے کہ سامنے والے کو یہ پیغام ملے کہ ہم کمزور نہیں. آصف کے خون کا انتقام لینے کے لیے لشکر اسلام جاتا ہے، تین سردار مارے جاتے ہیں، اب ہم اس کے تمام 10-12 مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا لیکن لشکر اسلام بہرحال واپس آ گئے، یعنی پوری کامیابی کے ساتھ واپس نہیں آئے. قریش کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے، اور اس خیال کی وجہ سے قریش نے یہ چاہا کہ 2 سال پہلے ہم نے دب کر جو سلو کی تھی سلو ہو گیا، وہ اب تک ان کے دلوں میں چرچا لگا ہے. قریش کا انتقام تو مشہور ہے، نسلن بعد نسلن چلتا، یہ تو فقط 2 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے تو بہترین موقع ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا، لیکن اب پہلے یہ چیک کرنا ہے، یہ آزمائش کرنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنا ہے کہ مسلمان کمزور ہوئے یا نہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم جنگ موقع کے بعد چھوٹی چھوٹی جنگیں، پچھلی تقریب میں نے کہا تھا 11 لڑائیاں ہوئی تھی فتح مکہ سے پہلے 8 ہوئی، یعنی سلو حدیبیہ کے بعد جو 1.5 سال ایک سکون کا زمانہ گزرا، اور اس میں بھی ہمت نہیں تھی کچھ بولنے. جنگ موتا کی کتاب نے ان کو ایک امید دلا جو مسلمان کمزور ہے بدلا لو، لیکن پہلے یہ دیکھ لو کہ واقعان کمزور ہے یا نہیں. خدا کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہو گئی، اور آج سے 2 سال پہلے نومبر 1991 کی ایک تقریر میں، جس کا نمبر مجھے یاد ہے، تاریخ یاد نہیں ہے، تقریر نمبر 130، اس میں ایک سریائے سیف البحر کا تذکرہ ہوا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مورخین میں اختلاف ہے کہ وہ لڑائی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی یا فتح مکہ کے موقع پر. تفصیلی ذکر وہاں آ چکا ہے، مختصر اس لیے دہرانا پڑے گا کہ تقریباً تمام تاریخ دانوں اس لڑائی کا تذکرہ کیا ہے فتح مکہ کے کچھ پہلے. فتح مکہ ہے رمضان میں، وہ لڑائی ہوئی ہے شعبان میں، اور وہ کون سی لڑائی تھی؟ وہ صرف کتنی سی بات تھی کہ مدینے سے 7 دن کے فاصلے پر جو صحرا شروع ہوتا ہے اس میں قبیلہ تھا، اور یہ وہ قبیلہ تھا جس سے قریش سے بہت پرانے تعلقات تھے، کیونکہ یہ قبیلہ اسی راستے پر واقع ہے جو شام تک جاتا، جہاں سے سارے تجارتی قافلے اور تاجر آتے جاتے ہیں. اس قبیلے نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا قریش کے اکسانے پر. تقریباً 1.5 سال کی خاموشی کے بعد پھر یہ واقعات شروع ہو گئے. قریش کبھی اس قبیلے کو اکسائے، کبھی اسے آمادہ کرے، کبھی اسے برنگیختہ کرے. وہ پیغمبر اسلام نے فوری طور پر 300 مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا، اور اسی لشکر کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ راستہ بھول گئے، کہیں سے کہیں چلے گئے، جس کے نتیجے میں جو کھانے پینے کا سامان لے کے گئے تھے وہ سامان بڑی تیزی سے کم ہونے لگا. 5 دن کی جنگ تھی تو 5 دن جانا 5 دن آنا، 1 دن کی جنگ 11 دن ہوئے، احتیاط انہوں نے شاید 15 دن کا سامان لیا. یہ ساری باتیں تو میں اندازے سے کر رہا ہوں، اس کا کوئی ریکارڈ یا کوئی فائل میں مجھے نہیں ملی کہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کروں. اب 15 دن کا سامان لیا ہوگا، 30 دن کا لیا ہوگا، روایت میں ہے کہ تقریباً 1.5 مہینہ ان کا اس میں گزر گئے، سامان کی قلت ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات انہیں درختوں کے پتے تک توڑ توڑ کے کھانا پڑے. اسی لیے اس لڑائی کا ایک نام ہے سریا خبر، عربی میں خبر کے معنی ہے درخت پہ اس طرح لاٹھی مارنا کہ پتے ٹوٹ کر گرے. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ چلتے چلتے دریا کے قریب پہنچ گئے، اور اس دریا سے خبر نامی ایک بچی، وہ بہت بڑی سمجھی جاتی، وہ دریا سے وہ مچھلی خود ہی نکل کے خشکی کے بعد آتی تھی اور پھر وہ مچھلی مری. ایسی مچھلی حلال ہے یا حرام یہ فقہی مسائل ہے جو تاریخ سے حل نہیں ہوتے. خلاصہ یہ کہ اس وقت بھوک کی وجہ سے وہ حالت کہ درختوں کے پتے کھا رہے تھے. عرب صحرائی علاقہ ہے کہ جہاں پتے بھی نہیں ملتے. مجبوری میں اس مچھلی کو کھایا گیا. یہ اتنی بڑی مچھلی کہ جب اس مچھلی کو اچھی طریقے سے مسلمان کھا چکے کئی دن تھا مچھلی, تو فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی مچھلی اس کی پتلی کی دونوں ہڈیوں کو ملا کے دروازہ یا محراب بنائی ہے. الفکر اسلام جو 300 آدمیوں کے مشتمل تھا اس کے سب سے لمبے آدمی کا انتخاب ہوا. یہ کیسے صاحب اتنے آبادہ کے بیٹے اور سب سے لمبے آدمی کو بھی اونٹ پر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ مچھلی کی پتلی کے نیچے سے گزرو. تب بھی وہ پتلی اتنی اونچی تھی کہ انہوں نے ہاتھ پلن کر کے اسے چھونا چاہا تو نہیں چھو سکے. اور پھر فقط کے دیکھنے کے لیے کہ اس کی جسامت کتنی زیادہ, جو مچھلی کی آنکھ کا خوش وغیرہ آنکھیں وغیرہ تو سب مسلمانوں نے کھا. اس نے حکم دیا کہ جا کے بیٹھو. 13 مسلمان اس میں آرام سے جا کے بیٹھ گئے. اتنی بڑی اس کی آنکھیں تھی. ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. اب وہ جب اتنی بڑی مچھلی ہے تو گوشت اتنا زیادہ. پھر وہ گوشت مدینے تک لایا گیا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بھی اسے نوش فرمایا. یہ صاحب ناطق التواریخ کا جملہ ہے لیکن روایت کا یہ جملہ محل اشکال ہے کیونکہ اتنی بڑی مچھلی ظاہرا بغیر چھلکے والی ہو. اب اس کسی بحث چڑھ جائے کہ اس کو وہاں چھوڑی. تو یہ واقعہ سب نے لکھا ہے. 8 ہجری کا واقعہ ہے فتح مکہ سے پہلے. اس پر ایک اعتراض صرف ہوا. وہ اعتراض کیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے. صحیح بخاری کی طرح لکھی ہے فتح الباری. اور وہ اعتراض کر دیا کہ یہ حافظ, یاد رکھیے کہ قرآن کا حافظ الگ ہوتا ہے حدیث کا حافظ الگ ہوتا ہے. قرآن کا حافظ وہ جسے پورا قرآن سے, حدیث کا حافظ اسے کہتے ہیں جسے 100,000 حدیثیں منہ زبانی جاتی. یہ حافظ ابن حجر حافظ حدیث ہے. تو انہوں نے صرف ایک اعتراض کیا کیونکہ اس اعتراض کا میرے موضوع سے تعلق. میں ادھر ادھر مچھلی کے چکر میں کہیں موضوع تو نہیں ہٹاؤں, میرے موضوع سے تعلق. ان کا اعتراض یہ تھا کہ سارے مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ 8 ہجری کا, لیکن 8 ہجری میں تو مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ چل رہی تھی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قریش والے مسلمانوں کے خلاف کسی قبیلے کو بھڑکائیں. فقط انہوں نے یہ تفصیل دلیل پیش کی ہے کہ اس وجہ سے کہ کیوں فتح مکہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور قریش والوں میں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ واقعہ غالباً 6 ہجری کا ہے صلح حدیبیہ سے پہلے. لیکن ابھی تک جو میں فتح مکہ کا پس منظر بتایا اس میں اس اعتراض کا جواب مل جاتا. یہ جواب میں نے نہیں دیا, یہ جواب محدثین اور علماء نے دیا کہ جنگ موسا کے بعد قریش خود اس معاہدے کو توڑنا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے مختلف سرحدی جھڑپیں شروع کر دی. اسی میں ایک یہ جنگ بھی تھی. تو حافظ ابن حجر کا اعتراض جو ہے وہ اس اعتبار سے ختم ہو گیا کہ واقعاً فتح مکہ سے پہلے قریش کا مزاج بھی بدل گیا تھا, ان کا انداز بھی بدل گیا تھا. اور کسی وجہ انہوں نے پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں میں کتنی طاقت کہ جنگیں شروع کی, اس میں سے ایک جنگ بہت بڑھ گئی اور تمام تاریخوں میں اسی کو فتح مکہ کا سبب بتایا گیا. اور وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے اندر شق نمبر 3 وہ یہ تھی کہ مسلمان اب کافر کو 10 سال تک بغیر جنگ کے رہیں. یہ تو پہلی ہی شق. تیسری یہ کہ اسی طرح عرب کے تمام قبیلوں کو یہ اختیار دیا جاتا کہ جو قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی یا حلیف بننا چاہے وہ مسلمانوں کا ساتھی بنے, جو کافروں کا ساتھی بننا چاہے وہ ان کا ساتھی بنے. اور اس طرح مسلمانوں اور قریش مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. جو قبیلہ ان میں سے کسی کا ساتھ دے تو نہ مسلمان کافروں کے قبیلوں سے کوئی تعارف کریں گے, نہ کافر مسلمانوں کے ساتھیوں سے کوئی تعارف کریں گے. اب یہ جو تیسری شخصی اس کی بنا پر اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا. اس سے پہلے مسئلہ یہ رہا تقریباً 19 سال کہ بہت سے قبیلے اسلام سے متاثر ہوئے, اسلام قبول کرنا چاہا. مگر مسئلہ یہ کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو قریش مکہ سے ہماری کھلی جنگ ہو جائے گی. اور اس زمانے میں عرب کی حکومت قریش کے ہاتھ, تو یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ اسلام سچ ہے اتنی ہمت چھوٹے چھوٹے قبیلے محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ہم قریش کیسے جا کے ٹکرا جائیں. لیکن جب صلح حدیبیہ پیغمبر اسلام نے صرف مسلمانوں ہی کا خیال نہیں رکھا, عرب کے تمام کافروں کے لیے بھی ایک پیغام مل گیا. جب قریش دستخط کر رہے ہیں اس معاہدے پر کہ تم کافر قبیلے والوں میں سے جو بھی اسلام لائے یا مسلمانوں کا دوست بنے, قریش اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے نتیجے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا. اب بہت سارے قبیلوں سے عرب, ان میں سے دو قبیلے ایسے تھے جو بالکل مکے کے قریب رہتے تھے. ایک کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ اور ایک کا نام تھا قبیلہ بنو بکر. قبیلہ بنو خزاعہ اگر کے مکے کے قریب تھا لیکن انہوں نے مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کر دیا. قبیلہ بنو بکر مکے کے قریب بھی تھا اور انہوں نے کافروں سے دوستی کا معاہدہ کیا. یہاں پر صرف اشارے کے طور پہ ایک بات کہہ دوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علماء اعلیٰ شیخ طبرسی, ابن شہر اشوک اور شیخ مفید علیہ الرحمن کافروں کے دو قبیلے کا نام بنو کنانہ لکھا, جبکہ عام کتابوں میں شہرت یہی ہے کہ بنو بکر. اپن ناموں کے اندر بہت زیادہ آپ کو نہیں الجھانا چاہتا ہوں, صرف ایک اختلافی مسئلہ کا اشارہ کر دیا. اب آئیے اصل موضوع پر. تو ایک قبیلہ میں اور بھی آسان کر دوں, فی الحال ایک قبیلہ مسلمانوں کا دوست بن گیا, ایک کافروں کا. اچھا یہ دو قبیلے وہ ان میں سالوں سے بلکہ نسلوں سے اختلاف چلا آ رہا تھا. اسلام کے پہلے ہی سے ان میں لڑائیاں تھیں, ایک دوسرے کی سے دشمنی تھی. جو عربوں کا احساس طریقہ تھا کہ اگر ایک دشمنی پیدا ہو گئی تو دادا کی دشمنی پھوٹے اور پر پھوٹے اور نسلن بادہ نسل منتقل ہو. اچھا جب اسلام کا اعلان ہوا تو قریش نے اس وقت ایسے تمام قبیلوں کو آپس میں دوست بنا دیا. جو قبیلے اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے اور اتنے عرصے سے لڑ رہے تھے کہ وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں, لیکن بس رسم و رواج کی بات کہ ہم نے اپنے باپ کو اس کے اس قبیلے سے لڑتے دیکھا, کیونکہ باپ تو کہیں دادا کے دادا کے دادا کے زمانے میں ہوئی, اب پوتے کے پوتے کے پوتے بھول بھی گئے لڑائی کس بات پر. اتنا یاد ہے کہ لڑائی ضرور کرنا کیونکہ ہم نے اپنے باپ کو لڑتے دیکھا. جو آج بہت مومن بھی کہتے تھے بھولا کام ضرور کرنا ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں ہوتا آیا. اب اس وقت ایران اسلام ہو گئی, قریش نے سارے کافر قبیلوں کو جمع کیا اور آپس کی جنگیں پر اپنی طاقت ایک دوسرے کے خلاف لگانے کے بجائے متحد ہو جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف لگاؤ. یہ طاقت ساری لڑائیاں عارضی طور پہ صرف اس لیے رک گئی کہ یہ متحدہ فوج بنی اسلام کے خلاف. اب جب صلح حدیبیہ ہو گئے, اسلام کا مسئلہ ختم ہو گیا کہ آپ اسلام کے خلاف کوئی جنگ نہیں کرنا, تو وہ پرانی لڑائیاں واپس نکل رہی اور یہ دو قبیلے پہلے سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جو مسلمانوں کا ساتھی بنا تھا قبیلہ بنو خزاعہ, اسے یہ اطمینان تھا کہ پیغمبر نے جو معاہدہ لکھا ہے اس میں فقط اپنا خیال نہیں رکھا ہے, ہمارا بھی خیال رکھا کہ جو بھی مسلمانوں کا دوست بنے. سنا کہ وہ لوگ یہ سوچ کی زندگی گزار رہے کہ فی الحال جب تک یہ معاہدہ چل رہا, 10 سال معاہدے میں 10 سال کی پابندی, اس وقت تک ہم بے فکر رہے. ادھر قریش مسلمانوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی جنگیں چھیڑنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے, تو اسی میں انہوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ اپنے ساتھی قبیلے بنو بکر کو پھڑکایا کہ تم اپنا انتقام کرو جو تمہارا پرانا دشمن قبیلہ ہے بنو خزاعہ. اور پھر اس زمانے میں ایک واقعہ بھی ایسا ہو گیا کہ جو کافروں والا قبیلہ ہے بنو بکر, مجھے یہ اندازہ ہے کہ نام بڑی مشکل چیز, اسی لیے میں کافروں والا اور مسلمانوں والا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جو کافروں والا قبیلہ, قریش نے یہ چاہا کہ وہ مسلمانوں کے حامی بھی حملہ کرے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ مسلمان کتنے پانی میں ہے آج. اور یہ قریش کو یقین تھا کہ یہ جنگ مکے کی سرحد کے قریب ہو رہی ہے, مدینے سے اتنا دور کہ پیغمبر زیادہ سے زیادہ اس پر ایک احتجاج کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلامی لشکر اتنی دور آ جائے, قریش یہ سوچ رہے تھے. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ پیغمبر اتنا سخت ریئیکشن ظاہر کریں گے. وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے بدر, احد, خندق, اس میں کبھی مسلمان مدینے سے دور نہیں گئے, تو ایک کافروں کی بہرحال وہ قبیلہ بنو خزاعہ اسلام لا چکا لیکن پورا قبیلہ اپنے دو قبیلے کے لیے کہا اتنی دور آئیں. پورا یہ سوچ رہے ہیں, بس یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان کیسا احتجاج کرتے ہیں, سخت احتجاج یا نرم احتجاج. آج کل کی دنیا میں بھی یہی چل رہا کہ بہت سے لوگ ایسے کہ پالیسی پوری لوک ملک مملکتیں حکمران بادشاہ پالیسی پوری امریکہ بناتا ہے, لیکن اسی میں ایک گنجائش رکھ کی جاتی ہے کہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کھلا شاہ اپنے ملک کے شاہ کے احتجاج ضرور کریں گے. وہ اتنا بے دلی کا اور نیم دلی کا احتجاج ہوتا تو ظاہر ہی یہ ہو جاتا کہ یہ کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہے, صرف عوام کو مطمئن کرنا. قریش جتنا چاہتے ہیں مسلمان کیا احتجاج کرے, لیکن یہ یقین کہ جنگ نہیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مسلمانوں کے دوست قبیلے پہ حملہ کرو. اور پھر اس زمانے میں جیسا کہ میں نے ایک واقعہ اور ہو گیا, یہ جو دوسرا واقعہ یہ آپ علماء نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا, لیکن ہمارے علماء نے اس واقعے کو لکھا. اور وہ یہ کہ مسلمانوں کا دوست قبیلہ خود بھی مسلمان ہو چکا ہے بنو خزاعہ, وہ اور بنو بکر جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں. عرب میں لڑائیاں بھی ان قبیلے میں ہوتی تھی کہ جو پڑوس پڑوس میں رہتے ہیں, دور دراز کے قبیلوں سے کیا لڑائی کر, اور اس لڑائی میں مزہ بھی کیا. اس جو مومنوں کی عادت ہے کہ پڑوسی سے لڑو, رشتے دار سے لڑو, اس کا حق کھاؤ تو کوئی مزہ بھی. تو اب جتنے بھی عرب کے اندر تنازع وہ سب بالکل پڑوسی قبیلوں میں ہوتے ہیں, ساتھ رہنے والے, جو برطانیہ کی بھی پالیسی رہی. تو مسلمانوں کا قبیلہ, کافروں کا قبیلہ ایک ہی جگہ رہتا. بنو خزاعہ کا ایک آدمی ایک دن جا رہا تھا, راستے میں اس نے دیکھا بنو بکر جو قریش کے دوست, اس کا ایک شاعر بیٹھا اور پیغمبر اسلام کی شان ایک حج پڑھ رہا, پیغمبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, قصیدہ اس نے تیار کیا, ایک حج اس نے تیار کی جس میں پیغمبر کی توہین ہے, پیغمبر کا مذاق ہے, پیغمبر کو دشمن دیا گیا, غرض ایک انتہائی توہین آمیز اس نے ایک قسم کی حج تیار کی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی منصوبے میں شامل تھا. مسلمانوں جو خود مسلمان اس نے کہا کہ بھائی صلح حدیبیہ ہو چکی ہے اور ہم ان کو نبی مانتے ہیں, کم از کم میرے سامنے تو میرے نبی کی یہ توحید نہ کرو. اس نے کہا کہ ویسے تو میں اتنا ہی پہنچا, تم نے مجھے روکا ہے تو میں ڈبل توحید کروں گا, اور زیادہ سخت کر دیا قبیلہ اپنے قبیلے کو اپنی حج کو. مسلمان کو غصہ آ گیا, اس نے ایک مرتبہ اس کافر کے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ اپنی زبان بند کرو اور میرے سامنے میرے رسول کی شان میں گستاخی نہ کرو. وہ کافر بھی چلا گیا, مسلمان بھی اپنے قبیلے میں آ گیا, بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ. لیکن یہ بھی ایک سبب بنا, ویسے تو قریش چاہتی تھے کہ جنگ شروع ہو جائے, مگر یہ ایک بہانہ اور ملا. قریش نے کافر قبیلے سے کہا کہ تمہارے آدمی نے مار کھائی ہے, تم چپ کیوں رہے, اب تم اس قبیلے پہ حملہ کرو اور سب خون مارو. چلا کہ جب خود قریش والے کہہ رہے سب دلا رہے, بنو بکر نے سب خون مارا دوسرے قبیلے سے. بس میں ذرا مختصر کروں واقعات کو, اسی رفتار سے چلتا رہا تو غالباً قیامت بھی ہو جائے گی, تو یہ موضوع مکمل نہیں ہوگا, ذرا تیزی کے ساتھ. اب سب خون جو مارا اس میں غضب یہ ہو گیا کہ قریش نے خالی زبانی حمایت نہیں, قریش کے اپرادھ بھی آ کے شامل ہو گئے بنو بکر کے ساتھ. یعنی دو قبیلوں کی لڑائی میں قریش بھی ملوث ہو گئی. البتہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر ہم پکڑ لیے گئے تو بات پھر مسلمانوں اور اسلامی لشکر کی آ جائے گی, لقاب ڈال دیا. چنانچہ تین سرداروں کے نام جو کتاب میں ملتے ہیں, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, قریش کا بڑا سردار, باپ کی گدی میں بیٹھا, وہ خود آیا تلوار لے کر شامل ہو گیا اپنے ساتھی قبیلے کے ساتھ. اور دوسرا وہ امیہ کے خلف کا بیٹا صفوان, وہ بلال حبشی کا آقا, وہ آ گیا لقاب ڈال. تیسرا سہیل ابن عمر, جس نے صلح حدیبیہ پر دستخط کیے تھے, جو قریش کا نمائندہ. یہ تو تین میں نے نام لیے, نام اور بھی ملتے ہیں, لیکن ذرا گفتگو خوش کر بوجھل ہو جائے گی. صرف اس لیے کہ ہماری آئیڈینٹی نہ ہونے پائے, اب پہچان میں نہ آنے پائے, نقاب ڈال دیا اور رات کو سب خور دیا, اس میں انہوں نے برابر سے حصہ لیا لیکن پہچان لیے. اور ابھی وہ سب مسلمانوں کا دوست قبیلہ رات کے اس اچانک حملے سے سمجھا بھی نہیں, کچھ زخمی ہے, کچھ مارے گئے, کچھ بے ہوش. کہ صبح کے قریب تو پھر قبیلہ بنو بکر نے بھرپور حملہ کیا, اور یہ صبح کا وقت وہ کہ یہ مسلمانوں کا قبیلہ حالت نماز میں. چنانچہ جب انہوں نے پیغمبر کے سامنے فریاد کی تو جملہ یہی وقت لو لا و نہ رخیان و سجدہ, ہمیں اس وقت قتل کیا گیا کہ ہم رکوع اور سجود کے عالم میں, اس وقت حملہ کیا گیا. اور اتنا اچانک سے حملہ کہ اس سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ بغیر کسی وجہ سے. اور ابھی ابھی سب خون مارا جا چکا ہے, رات کو حملہ ہو چکا ہے, اور اتنے جلدی دوبارہ حملہ ہوگا, کوئی ڈیفالٹ نہ کر سکے ایک ہی چیز ان کی سمجھ میں آ گئی کہ آپ مکے سے اتنا قریب ہے کہ جلدی سے حرم میں داخل ہو سکتے. حرم وہ ہے کہ کافر بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی کہ اس کا احترام واجب ہے, جہاں گھاس کی بتی کو بھی توڑنا غلط ہے. اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کر. اچانک ہم ہر ایک حملے کے بعد اسی رات کے اختتام پر فجر کے وقت دوسرا حملہ, سارا فقیرہ ایک مرتبہ بھاگ حرم میں داخل ہو گئے. حرم مکے کے اطراف کا وہ علاقہ کے من داخل ہو کانا آمینہ قرآن نے بھی کہا کہ جو اس میں آ گیا وہ امن کے عالم ہے اور کفار بھی اس سے مانتے ہیں. اور مزید احتیاط کے لیے بغیر روپے وہ سیدھے خانے کعبہ میں پہنچ, لیکن ان کا دشمن قبیلہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آ رہا. اور یہ قریش کا شہر ہے, وہ دیکھ ہی رہے لیکن وہ دیکھتے ہی رہے. یہاں سب کے جب خانے کعبہ کے دروازے کے قریب مسلمانوں کا قبیلہ پہنچا اور دیکھا کہ ہماری جان بچنے کا امکان نہیں, تو انہوں نے ایک مرتبہ گلگڑا اپنے قاتلوں کے سردار سے یعنی بنی بکر کے سردار سے کہا کہ نحنو دخلنا حرم الہی, کیا تو ہم اس جگہ آ گئے جو تمہارے خداؤں کا بھی حرم اور ایس کے خود بھی تو یہی رکھے تھے. تو سردار بس اللہ کی تاریخوں کے اندر موجود ہی آج پہلے مت نظیم اللہ 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 الہ اللہ, تو جو تم نے کہا وہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کا مسکن ہے, یہ ہمارے خداؤں کا شہر, مگر یاد رکھو آج کوئی خدا نہیں. اپنے خداؤں کے بارے میں بھی کہہ رہا آج کوئی خدا نہیں, کل داخل ہوگا آج ہم بالکل آسان. جب یہ اس کا عقیدہ یہ اس کی زبان پہ تو بھرپور قتل عام کیا گیا. بس خوش قسمتی نے اتنا ساتھ دیا مسلمانوں کہ اس بے شمار قتل عام کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ بچے یا آدھا قبیلہ بچ گیا. اس لیے کہ اسی مکے میں اس قبیلے کا ایک آدمی سالوں سے اپنا قبیلہ چھوڑ کے ایک مکان بنا کے رہ رہا جس کا نام تھا ازیر یا مدین, وہ انجام سے پڑا گیا. یہ سارے قبیلے نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں تو ہمیں پناہ نہیں ملی. سنا دیجیے جو بچ بچے وہ بات کے اپنے ہم قبیلہ اپنے دو آنکھوں میں آنسو آئے. اور ایک مرتبہ مر کے دیوار کا سفر تجارت یہ غلط آ گئی ہے سمجھ. اے سالم سمجھ لو میں نے تمہاری مدد کر دی اور مسلمان تمہارے ساتھ. اور ایک جملہ کہتے ہوئے پیغمبر وہاں سے سیدھے جناب محمولہ کے اجرے میں تشریف لے گئے. ازواج رسول میں سے ہر ایک کو ایک ایک اجرا بنا کے دیا گیا. آج جناب محمولہ کا دن تھا بارش کے مطابق اس اجرے میں گئے. ایک جملہ کہتے کہ اگر میں نے تمہاری مدد نہیں تو اللہ میری مدد نہ کرے. ایک اتنا بڑا مسئلہ اس کو قرار دے دیا گیا. مظلوم اور اتنا مظلوم جس سے تمہارا سہایتا ہم اکبر اس کا ساتھ دیتے. پیغمبر اسلام فوری طور پر جناب محمودہ کے گھر میں تشریف لے گئے صرف غسل کرنے کے. مصیبت پریشانی حاجت اس موقع کے بھی غسل دوسرے کتابوں میں لکھے اور اس کے فوری طور پیغمبر باہر تشریف لائے. مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اس لیے اس موقع پہ مذاق کی بات مناسب نہیں, لیکن یہ پیغمبر کا جانا اور آنا لمحوں کی بات ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام والا غسل کرتے تھے جو منٹوں میں ہو جاتا. ہمارے یہاں پتا نہیں کون سا حصول ہوتا ہے کہ عورتوں کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا. کیا اس کا آدھے گھنٹے میں کیا ہوتا یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اسلام کا حصول منٹ دو منٹ تین منٹ کی بات ہے. اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا خصوصاً اگر حصول غیر واجب. تو بس جملہ جو پیغمبر نے جملہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے حصول خانے میں کہ اگر پہلے تمہاری مدد نہیں کی تو اللہ ہماری مدد نہ کرے. اور یہ اسلام میں حکم دی کہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اسلام کے اصول بتاتا تم نے مظلوم کی مدد نہیں تو کبھی تم بھی مظلوم بنو پھر اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے. اب کہنے کا مقصد جملی بات نہیں کرتی. اتنا جلدی پیغمبر کا اصول مکمل یہ جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں یہ جملہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں. دو یا تین دفعہ یہ جملہ کا اصول ہو گیا اس لیے کہ واقعہ اتنی دیر میں اصول ہو جانا چاہیے. اب پیغمبر اسلام باہر تشریف لائے. ساری مسجد ابھی تک بیٹھی. آدھے گھنٹے کا غسل ہوتا تو لوگ چلے جاتے. وہ تو بس سیکنڈوں سیکنڈ جو خیر یہ بھی میں ذرا زیادتی کروں گا. منٹوں کے بعد بھی رسول گئے اور آپ اور کوئی موجودے والا غسل بھی نہیں یاد کر رہے. وہ تو رسول وہ تو ساتواں آسمانوں کو نراض کر کے آتے ہیں. تو وہ کنڈی جو ہل رہی تھی وہ ہل رہی ہوتی اور بستر گرم ہوتا ہے تو غسل تو بہت چھوٹی بات. یہ موجودے والا غسل نہیں عام غسل. باہر آئے ہاتھ ہی ہاتھ اٹھائے بس یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جو پچھلی نفرے میں آ چکی. کیا قریش کو ہمارے ارادے کی سنا نہ ملے. اور پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ لشکر اسلام تیاری شروع کرے اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا ڈائریکٹ نہیں کہ دعا کے بدلے کہ کوئی بھی مکے والوں کو یہ اطلاع نہ پہنچوائے کہ کیا ہونے والا. لیکن پھر ایک مسلمان عاطف بعض وجوہات کی بنا پر ایک خط بھجوایا پورا واقعہ گزشتہ منگل کی تقریر میں آ چکا. لیکن پیغمبر کی طرف سے پوری کوشش سے یہ ضلع آگے نہ پہنچے. اور اچھا کر رسول لشکر اسلام کو لے ایک مرتبہ مدینے سے نکل. اب یہاں پر میری تقریر کا اختتامی وقت بہت قریب آ رہا ہے. بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ آج میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لوں کم بھی نہ لوں. جو مجھے وقت دیا گیا اسی میں بات مکمل ہو جائے. اس لیے کچھ چیزیں میں نے ابھی چھوڑ دی وہ ان شاء اللہ آئندہ منگل سے. لیکن ایک بات میں صرف ان لوگوں کو بتا دوں جو سلو حدیبیہ کا واقعہ کہیں اور پڑے ہوئے. سلو حدیبیہ کے سلسلے میں بات بہت مشہور ہے تاریخوں میں. تو پیغمبر کو جب اطلاع ملی کہ کیا ہوا تو پیغمبر نے پہلے قریش کو پیغام بھجوایا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا رد عمل کیا. جب یہ اطلاع ملی دیکھیے ایک واقعہ تو میں نے ابھی پڑھا. اس میں تو یہ کوئی تفصیل نہیں. اس میں تو ہر چیز کی جلدی پیغمبر نے فوراً غسل کیا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی مسلمانوں سے کہا تیار ہو جاؤ ہمیں مکے پہ حملہ کرنا. ہم اپنے مظلوم دوستوں کو وعدہ کرنے کے باوجود تنہا نہیں چھوڑ سکتے. ہم لشکر اسلام تیار ہونے لگا. لیکن بیچ میں ایک واقعہ کتابوں میں اور لکھا اور وہ یہ کہ پیغمبر نے اتنی جلدی نہیں پوری اطلاع سنی. اپنے دوست فقیرے سے اپنے ہاتھوں سے بلایا کہا حق کا کیا اور مکے والوں سے کہو کہ ہمارا تمہارا ایک معاہدہ ہے. اس لیے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی کہ ہمارے دوست قبیلے پر تمہارے دوست قبیلے نے حملہ کیا. اس لیے تین میں سے کوئی اقدام ہو کہ یا تو خدہ دلواز ہمارے ہاتھی مارے گئے یا پھر جو مجرے میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا یا پھر دو کہ معاہدہ ٹوٹ گئے. یا گرفتاری دو یا کو بہا دو یا کہہ دو کہ ہمیں یہ معاہدہ چھوڑ دینا. جب یہ قاتل مکہ پہنچا تو ابو سفیان اس وقت مکے میں نہیں تھے. وہ شام گیا ہوا تھا. تو دوسرے سردار کو وہ جوش میں آتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے آج ہمیں نہیں کھائیے یہ آج آپ کو دکھا کے رسول کو اطلاع دی اور رسول نے اس کے بعد ساری تیار کی لیکن اکثر یہ علماء اس پورے حصے کو معتبر نہیں سمجھا تاریخ کی روایتیں ویسے اتفاق برابر تو معتبر نہیں ہوتی لیکن جو بہرحال جو تاریخ بن رہا اس سے بھی زیادہ اس کو کمزور مانا لیکن بہرحال عام تاریخوں میں یہ واقعات ہیں بات کیا علماء نے بھی لکھے ہیں تو میں نے پڑھ لیا اب اتنا خلاصہ کہ جب پھر ابو سفیان شام سے مکہ ہے اسے یہ اطلاع دی رسول کا قاصد آیا جو ایسے مطالبے کر رہا تھا ہم پورا نہیں کر سکتے نہ اپنے دوستوں کو گرفتار کریں گے نہ خوب آ دیں گے ہم نے معاہدہ توڑ گھبرا گیا ابو سفیان کیا ختم کر دیا اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو اب یہ مسلمان وہ پرانے مسلمان بھی نہیں دو سال میں تو اسلام اتنا پھیل گیا جب پرانے مسلمان تھے تب ہم ان سے شکست نہ دے پائے اب تو اور طاقتور ہو گئے کہ میری غیر موجودگی میں تم نے کیا کر دیا اس طرح سے احساس دلایا کہ سردار مکہ بھی پریشان ہے انہوں نے کہا کہ وہ سفیان سے تو نہیں کچھ کرو اور کیا ہوتا کہ کسی طریقے سے اس معاہدے کے بارے میں نومبر سے دوبارہ تجدید کروا لو رینیو ہو جائے گی معاہدہ پورا ہو جائے گی ابو سفیان نے کہا میں کیا تو رہا ہوں لیکن اب پتا نہیں کہ جو رسول کا قاصد آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ ہمارے دوستوں کا خون بہا اب پتا نہیں رسول کو اس واقعے کی اطلاع کس طرح ملی رسول تو اس نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں یہ واقعے کی اطلاع کیسے ملی عام اطلاع ملی ہے کہ اس قبیلے کا کوئی آدمی تفصیل کے ساتھ بتا چکا لیکن خیر مدینے سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی کہ پیغمبر کو یہ واقعہ جس طرح آپ اپنے آپ پھیلتے ہیں اس طرح ملا یا خاص مصروف قبیلے نے روز ہو کے یہ بتایا اب اس کو کیا نے کہا تھا کہ قبیلے والے مدینے پہنچ گئے انہوں نے ڈائریکٹ رسول سے بات کیے تو معاملہ مشکل ہے لیکن اگر یہ لوگ نہیں کہ خط کے ذریعے پیغام بھیجوایا یا کسی اور آدمی نے جا کے کہا تو معاملے کو سنبھالنا مشکل ہے لیکن خیر مدینے جائے ابو سفیان تو پتا چلا وہ نکلا اس دوران مکے کے اندر رہنے والا وہ پرانا قبیلہ بنو خدا کا پرانا آدمی پتی جس نے اپنے پورے قبیلے کو اپنے گھر میں بنا دی اس نے بھی اس دوران مدینے کا قصدیا مدینے پہنچا جلدی جلدی رسول اور پہلے سردار مدینہ شاعری میں ساری باتیں کر گیا اب اس نے اپنے ارباب کا پورا پیغام دیا اور واپس آنے لگے کیونکہ اسے تو مکے میں رہنا یہ نہیں چاہتا کہ یہ اطلاع مکے والوں کو مل جائے کہ یہ مدینہ جا کے ساری بات کر چکا کیوں اس کسی بھی یہ سان و گمان میں نہ تھا کہ پیغمبر ہماری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ مکے پہ قبضہ ہو جائے یہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ احتجاج ہوگی مجھے مکے میں کافروں کے بیچ میں رہنا ہے میرے آنے جانے کی اطلاع مکے والوں کو نہ ملے لیکن اب جب یہ واپس آ رہا اور مکے سے ابو سفیان آ رہا اور ابو سفیان اسی پریشانی کے عالم کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مصروف قبیلے کا کوئی آدمی ڈائریکٹ بات پہنچا چکا وہ بھی ہمیشہ فرق ہوتا ہے جس سے ظلم ہوا ہے وہ براہ راست بات کرے انداز الگ ہوتا ہے کوئی اور وہ خبر دے کہ آپ نے سنا فلا گھر مجھے ہو گئے کہ آپ کسی عام آدمی سے سنا کہ فلا ماں کا جوان بیٹا مارا گیا اور خود اس ماں سے ڈائریکٹ انہیں بین کرتے ہوئے کہ میرا بیٹا مرا دل میں کتنا اثر ہوگا فرق پڑ جاتا اب ہم اس کو بیان کسی پریشانی کے عالم راستہ ایک ہی راستے میں دونوں کی ملاقات ابو سفیان نے دیکھا کہ اس قبیلے کا وہ آدمی جو مکے میں ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ مدینے سے آ رہا اسی سڑک سے فورا راستہ روکا اور کا اتنا بتا کہ کیا تم مدینے کے اور مکے کے یہ سارے واقعات رسول کو بتا دیا ہے اب یہ سب ایک تو ویسے ہی موڑی کو سمجھ گیا اور پھر یہ قدیم کوئی حجت خدا تو نہیں ہے جس کی ہر بات کو ہم ایک نیا مان اس نے اس وقت انکار کر اور کہا کہ نہیں یہ راستہ ہے کہ تو بہت سے شہروں کو جاتا میں کھلا علاقہ میں کسی اور خان سے گیا تھا میں مدینہ نہیں گیا ہوں اسے چھپانا ہے کیونکہ اس کو مکے میں رہنا اور اس کے خیال میں مکے میں کافروں کا اقتدار بھی کئی سال سے رہے گا یہ کہہ کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے اور بات عمل بندی کی تھی اس میں ایک مرتبہ اس کی نظام پر باتیں سب کہ بدیر تو ہوں جہاں کچھ دیر کھڑا رہا ہم دونوں کی بات تو وہاں پہ اس کے پوٹ کا پتلا یا مہنگیا پڑ اپنے غلام کو حکم کیا کہ اس کو توڑو توڑا گیا تو اس میں سے اس کھجور کی گٹھلی نکلی جو مدینے کی کھجور ہوتی ہے کھجوروں کا ماہر بن کے ہر چیز کا ماہر جو گندم کا ماہر ہے جو پھلوں کا ماہر ہے جو مثلا کھجوروں کا ماہر وہ ایک نگاہ ڈھنگ سے ہی بتا سکتا مگر کھجور کی 300 قسمیں ہیں تو کون سی گٹھلی کس قسم کی ہر آدمی کی اپنی فیل ہوتی ہے اس کا وہ ماہر ہوتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں مثلا گاڑی جو آدمی کا کام یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو گاڑیوں سے ڈال دوں تو اسے کہہ دے گا فلا کمپنی کی فلا ماڈل فلا سال کا ماڈل شاید ہمارے لیے قریب بھی آ جائے بیٹھ بھی جائے تو فیصلہ کرنا مشکل ہے یہ کیا چیز دو چار مشہور مشہور گاڑیاں تو یاد ہوں گی اسی طریقے سے کھجوروں کا مسئلہ خود عرب والوں کے لیے تو کھجور شیر مادر سے زیادہ ان کے تجربے میں آتی فوراً محسوس کیا یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے جو اس کے اونٹ کی مہنگی میں شامل ہے لیکن اب اس کے پیچھے جانے سے کیا پائے اس کو پکڑ بھی دو مار بھی دو قتل بھی کر دو پیغام تو وہاں پہنچ سکتا جلدی سے مدینے پہنچو اور کسی طرح معاملے کو برابر کرو لیکن اس کا مدینہ جانا بیکار یہ معاملے کو برابر نہ کر سکا اور اسے ناکام آنا پڑا اس لیے کہ اللہ کا رسول اس کے آنے سے پہلے اعلان کرا چکا تھا کہ ہمیں انتقام لینا ہے ان مظلوموں جن کی مدد ہر اعتبار سے ہم کروا دیں لشکر اسلام تیاری کے مرحلے میں تھا اب اس ابھیان ناکام واپس آیا لشکر اسلام تیار یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا اور یہ سارے واقعات اصل دو قبیلوں کی لڑائی شعبان کے آخر میں ہوئی لشکر اسلام رمضان میں مدینے سے باہر گئے اصل ابھی تک زیادہ سچی مسئلے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئے تو سب کے سب بشمول رسول خدا روزے سے تھے آپ لوگ اس لیے ان کو مسئلہ پتا نہیں پیغمبر اسلام اس لیے روزے سے یہ خاص مسئلہ ہے کہ مسئلہ بھی یہی اور وہ کیا کہ اب یہ سفر میں جا رہے ہیں جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو اس کا روزہ سفر میں ٹوٹ جاتا نہیں رکھ سکتا لیکن یہ ضرور بات ہے کہ اگر سے آپ کو سفر بھی کرنا اپنے شہر میں روزہ شروع کر پھر اگر ظہر سے پہلے شہر سے نکل جائے تو حد کے ترقی سے باہر جا کے روزہ چھوڑ یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں ابھی سے پتا کہ کل صبح 11 بجے ہمیں حیدرآباد کھانا تو ہم یہ سوچ کہ 11 تو خیر پہنچ گئے ہمیں پتا ہے کہ کل صبح 8 بجے یا 7:30 بجے یا 7 بجے ہمیں حیدرآباد جانا تو ہم سوچے کہ 4:30 بجے سحری کر کے نیت کر کے روزہ رکھنے کا فائدہ کیا 7 بجے تو وہ ٹوٹ ہی جائے گا ہم یہ سوچ کے روزہ ہی نہ رکھے نہ صرف یہ کہ گناہگار ہیں بلکہ قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے یعنی اس کے بدلے میں 7 روزے رکھا تو مسافر کو بھی روزہ تو رکھ کے نکلتا تو جن کو مثلا نہیں معلوم تھا وہ بھی جن کو معلوم تھا وہ پورا لشکر اسلام روزہ رکھ کے باہر اور پھر مدینے سے کچھ فاصلے پہ جگہ پیغمبر نے مرتبہ پورے لشکر کو رکوا وہ حیران و پریشان بغیر کسی وجہ کیوں رکوایا اور پیغمبر نے یادر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں یہ حدیث وسائل الشیعہ میں بھی ہے جو مجتہدین اور فقہا کے نزدیک حدیث کی سب سے معتبر کتاب آج کی حدیث صحیح مسلم میں بھی جو برادران اہل سنت کے بعد صحیح بخاری کے بعد دوسری معتبر کتاب ایک ہی حدیث جابر کہتے ہیں پیغمبر نے حکم دیا کہ میرے لیے پانی میں ستو گھول پلایا جائے سارا لشکر اسلام کیوں کو پیغمبر کو روزے کے عالم میں اور سبھی روزے سے کہ روزے میں صبح 10-11 بجے کس لیے پانی اور سب کو منگوایا جا رہا لیکن اب ہمت بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ رسول سے یہ بات پوچھ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ پانی میں ستو کو گھول کے منگوایا جابر لے کے آئے اور سارے لشکر کے سامنے پیغمبر نے اس کو نوش کی اور اس کے بعد ایک مرتبہ حکم دیا کہ سارا لشکر اسلام اپنا روزہ چھوڑ لے لیکن کیونکہ 10,000 کا لشکر پیغمبر کا پیغام ہر ایک تک پہنچا لیکن کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ سنا کچھ نے انڈائریکٹ ڈائریکٹ انہوں نے سنا انہوں نے دیکھا اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ رسول روزہ توڑ رہے ہیں یہ بہت دور سے انہوں نے خالی اطلاع دی کہ رسول نے روزہ توڑنے کا حکم دیا اب مسلمانوں میں بحث شروع ہو بعض نے کہا کہ روزے کا ثواب اتنا دیا تھا
کہ سو بھی جاؤ تو ہر سانس سے تصدیق کا ثواب لکھا جاتا ہے. ہم جا رہے ہیں جہاد راہ خدا کرتے. اگر روزے کے عالم میں جہاد کریں تو کتنا زیادہ ہم کو ثواب ملے گی. تو ہم روزہ رکھ کے جہاد کریں. پیغمبر اسلام تک اطلاع ملی کہ کچھ مسلمانوں نے یہ حکم سننے کے باوجود کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا, فقط اس لیے روزہ رکھا تو ان کی عقل کے مطابق اس کا ثواب زیادہ رکھا. پیغمبر نے احساس فرمایا کہ ہوم الفسا, یہ ایک ہی جملہ ہے مسائل میں بھی مسلم میں, تو وہ لوگ آسی ہیں, گناہگار ہیں, آپ فرمان ہیں. معصوم امام نے تو پھر اس مسئلے کی اور ایک انداز سے بتا دیا, کہا کہ وہ ایسے گناہگار جب قیامت تک پروردگار نے اس کا نقب ڈال دیا ہے گناہگار. مسائل خود میں اپنی اثر استعمال کروں. اب کی طرف میں یہ فیصلہ کرنا کہ کس میں ثواب زیادہ ہے, کس میں ثواب کم, ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں یا رسول اور امام بہتر جانتے ہیں. پیغمبر نے تو مسئلے کو اتنا اہم بنایا کہ سب کے سامنے اس کی روزہ توڑا کہ ذرا سے بھی اگر شک کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ورنہ ویسے حقیقت روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ توڑنے کا بہت بڑا مشکل ہے. چاہے ایک جانب ہماری قوم میں اگر لاپرواہی اور غفلت دین کی طرف, تو یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھنے کو تیار قسم قسم کے بہانے بناتے, نئی نئی باتیں سننے کو آتی, کوئی بیمار ہے کسی کو ایسی بیماری, کسی کو ڈاکٹر نے کہا, کسی کو کسی نے کہا, بات ہم تو پھر بھی بڑھ جاتی. ایک آدمی کا ہم اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ اب تک ہماری روزہ پچائی نہیں ہوئی, ساٹھ سال کی عمر اب تک روزہ پچائی نہیں, روزہ پچائی کریں گے ان کے ماں باپ کو خبر میں جا چکے ہیں تو اس کے بعد جا کے روزہ رکھتے. یعنی یہ دین کا مذاق اڑانا, یہ واجبات سے تصدیق واجبات سے کھیلنا. لیکن یہاں ایک طرف یہ ماحول آ چکا, وہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں, جب ان کا روزہ حرام سے ہوتا ہے تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں. جبکہ مسلمان نہ ادارہ نہ ہو رہا, جو رسول اور امام کا ہے وہ ہم کو کرنا. پیغمبر سے اس سے پہلے روزہ دو ہجری میں واجب ہوئی, یہاں ہجری کا واقعہ ہے. چھ سال میں اور بھی کچھ لوگ سفر پہ گئے ہوں, لیکن اس طرح سے اجتماعی طور پورا لشکر اسلام اور پیغمبر کے ساتھ, یہ پہلا واقعہ ہے. پیغمبر نے کہا وہ ثواب نہیں ملے گا, روزہ رکھتے جہاد کرو تو ثواب ملا, بلکہ وہ گناہگار ہیں, وہ آدمی ہیں, وہ نافرمان ہیں. اور ایک اصول بنا اور یہی جو مدر مکہ سے متعلق کا واقعات پہنچتے ہیں. لشکر اسلام مدینے سے حرکت کر چکا ہے اور مدینے سے کچھ فاصلے میں جا کے روکا ہے, لوگ روزہ توڑ رہے ہیں. جہاں تک واقعات آپ پہنچے ان شاء اللہ باقی واقعات آنے کا. لیکن ایک اصول ہمارے سامنے مزید بطور یا کہانی مزید واضح ہو کے آگے, احکامات شریعت اور فقہ میں اپنی ناقص معلومات کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کی کہ جی اس طرح ثواب زیادہ ہے, اس طرح ثواب کم. نہیں, کبھی جسے ہم زیادہ ثواب سمجھتے ہیں رسول اس کے لیے لفظ باقی استعمال کرتے ہیں, اور امام کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے کہیں محفل ہو گیا, میدان قیامت میں یہ لوگ کسی نام سے اٹھائے جائیں. فلاں ابن فلاں باقی, یہ ان کو نمک کیا جائے گا میدان قیامت, جبکہ وہ بیچارے صرف ثواب کے ساتھ دیتے ہیں, لیکن احکام دین میں اپنی طرف ثواب و عذاب کے لے آیا جائے. اور دیکھیے گناہ کی دو قسمیں, وہ گناہ جو دیکھنے میں بھی گناہ نظر آتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں, لیکن خطرناک وہ گناہ جو نیکی نما گناہ, دیکھنے میں نیکی لگے, گہرائی میں جائے تو پتا چلا جسے نیکی سمجھ رہے ہیں وہ تو گناہ اور پہلے حرام ہے. نیکی نما گناہ یہ سب سے خطرناک ہے. نیکی نما گناہ دو مثالے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں, جو دیکھنے میں اچھی چیز لگ رہی ہے لیکن اصل میں وہ پہلے حرام ہے. دو مثالے میں اکثر دیکھتا ہوں, سیرت رسول کا سلسلہ کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ اس کے اندر 130 آج 132 دن رکھے, شاید آدھی تقاریر میں صرف میراث کی جو مسائل گھوم گھوم جاتے رہتے ہیں. میراث اس موضوع میں سے ایک ہے نیکی نما گناہ, دیکھنے میں نیکی نظر آتی ہوتا ہے گناہ. جب مرنے والے کے وارثوں میں کوئی نابالغ, مثالیں میں بہت دے چکا, آج بھی دینے کا ارادہ تھا لیکن کیوں راستے کے ٹریفک کی وجہ سے میں 10 منٹ ٹرافک سے پہنچا, اس لیے اس کی مثال آئندہ. ایک دوسری مثال, نیکی نما گنا، نیکی نما گنا آپ دیکھیے ایک نیکی ہے کہ نہیں کہ ایک آدمی کو ہم نے قرضہ دیا اس بیچارے کی حالت ٹھیک نہیں واپس نہیں کر پا رہا ہم نے کہا معاف یا اس کی حالت بھی ٹھیک ہے واپس نہیں کر سکتا پھر بھی ہم نے کہا اچھا کیا ہم نے اپنا قرضہ معاف اب دیکھنے میں بہت اچھا عمل نظر آ رہا ہے کہ قرضہ کسی کو دیا کون قرضہ لیتا دیکھیے ایک تو وہ قرضہ ہے جسے قرضہ نہیں مانا جائے وہ آج کل کی دنیا ایسی ترقی کر گئی جتنا زیادہ پیسے والا ہوگا اتنا ہی اس کو قرضہ زیادہ ہوگا تو بالکل آپ کے سامنے ڈائریکٹلی سکتی رہے یا نام آتی رہے مہاراج جتنا پیسے والا ہے اتنا ہی اس نے زیادہ قرضہ لیا بات ہو رہی ہے عام تو عام قرضوں میں قرضہ کون لے جو کبھی بھی پریشانی اور مصیبت سے تھا حالت کی چیز کو اپنے ہتھیاروں میں دے دیا دے دیا رہا خدا نے معاف لیکن یاد رکھیں قرضہ معاف کرنے کی بھی ایک تاریخ ہوتی اس کے بعد آپ کو بھی حق نہیں ہے قرضہ معاف کرنے کی البتہ یہ اس آدمی کے لیے کس نے حج نہ کیا حج سے متعلق کا مسئلہ نیکی نما گنا اگر آپ کا کچھ پیسہ دوسرے پہ باقی اگر اور آپ نے اب تک حج نہیں کیا حج واجب نہیں حج کی تاریخ میں اگر آپ تو آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں جو پیسہ دوسرے کے اوپر ہے آپ سے معاف کر اس لیے کہ جب حج کی تاریخ آ گئی تو حج واجب کس طرح واجب ہے حج خرچہ اگر آپ کے پاس آ جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ہو اگر آپ کے پاس 50,000 مگر دوسرے کچھ اکاؤنٹ میں ہیں کچھ کے ساتھ فکر خرید لیے ہیں کچھ مثلاً آپ نے کسی انویسٹمنٹ اسکیم میں لگائے کچھ آپ نے کسی کو قرض کیے ہاتھ سے دیکھا جائے تو مثلاً 10,000 جو بینک میں پڑ مگر جو کیش ہے اس معیار میں جب حج کی خاطر مکان کو بیچنے کا حکم البتہ پورا مسئلہ کچھ اور دھوکا نہ ہو پہلے اگر کوئی حج کر لے وہ واجب کے برابر نہیں اگر خود کبھی حیثیت آ گئی خود جانا ہے حج تو خیر وہ طرح کرتا اب اگر آپ کے قرضے لوگوں پہ معاف حج کی تاریخ سے پہلے پہلے معاف کر دے معاف کر حج کی تاریخ آنے کے بعد معاف کرنے کا بھی اختیار ہے بلکہ آپ پر واجب ہے کہ اسے طلب کرے مانگے وہ کہیں دے سکتا ہے غربت کی وجہ سے وہ ایک الگ مسئلہ پھر آپ کی ذمہ داری کا نہیں دینا چاہتا کسی دوران اس سے نکلوانا چاہے کسی ظالم کے پاس جا کے کچھ پیسے ویسے بچ کر کے قرضہ لینا پڑے مومن کو کسی ظالم کے حوالے عام حالات میں کرنا گناہ کبیرہ لیکن اگر اس کی حیثیت ہے اور پیسے نہیں دے رہا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم شریف آدمی کہاں لڑائی گنجے میں پڑے وہ عام حالت میں کہہ سکتے حج کی تاریخ آ گئی آپ کو اس مسئلے میں پڑھنا ہوگا اچھا آپ بظاہر کی نیکی نظر آ رہی ہے جی ہم نے معاف کر یہ نیکی نہیں اب کسی میں خصوصیت کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے غیر خوجا عورتوں میں لفظ میں نے کیوں بنا دی ہے دو الگ الگ فرقے آئی خوجا عورت الگ غیر خوجا عورت الگ صرف ایک لیکن مسئلے کا تعلق مہر سے خوجے افراد کو اتنے مہر سے شادیاں کرتے ہیں جس میں ایک بکری بھی نہیں ملا کرتی اب سنا ہے کچھ تبدیلی ہوئی لیکن غیر خوجا افراد 1,00,000 کا مہر ہے 1,50,000 کا مہر ہے 2,00,000 کا مہر ہے 50,000 کا مہر ہے نگاہ پر جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کسی شہزادی یا ملکہ کا نکاح پڑ رہا ہے ایک مرتبہ چیزوں پڑھنے والے بھی پھر کے رہ جاتے 2,00,000 کا مہر 5,00,000 کا مہر 50,00,000 کا مہر نہیں ایسا سامنے آیا وہ نکاح میں نے پڑھا نہیں اگر یہ حرام نہیں لیکن بات کر رہا ہوں اب مہر خوجا عورتوں کے مہر بڑے بڑے مہر بھی حج کے مسئلے کی ایک شام شادی ہو گئی عورت نے کہا میں اپنا مہر معاف کر دوں تو تم اپنا کر لیکن اگر مہر معاف نہیں کیا اچھا توجہ بھی نہیں نہ آنا نہ اور ایک بار آ گئے یعنی حج آگے آ گئے اب جو عورت مہر معاف نہیں کرنا چاہے تو معاف کرنا گناہ معاف کرنا حرام. البتہ حرام اور گناہ کا نظر مشکل تھا، یعنی معاف کر بھی دے تب بھی اس کو حج سے جانا، کہیں اور کو کیسے لے گیا. اچھا تو اس کا کیا مطلب ہوں کہ ایک عورت کے پاس مہر معاف کرنے کی گنجائش بھی زیادہ سے زیادہ ایک سال، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے شادی کب کی. شعبان میں شادی کی ہے، حج شوال میں واجب ہوتا ہے. دو مہینے کے اندر اندر مہر کے بارے میں کچھ طے کرو. اگر دو مہینے چپ رہی پھر معاف نہیں کرنا چاہے، شوال آنے کے بعد معاف نہیں کر سکتے. ربیع الاول میں شادی ہوئی اور ربیع الاول سے شوال پانچ مہینے لگ گیا. پچھلے سال دلہن میں شادی ہوئی ہے جب حج ہو چکا، 12 تاریخ، 13 تاریخ، 14 تاریخ، اس کے بعد 9 مہینے. لیکن خلاصہ یہ کہ اگر مہر اتنا ہے کہ اس سے حج ہو جائے، یا مہر اتنا کہ حج تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ پیسے الگ سے دونوں کو ملا کے حج ہو سکتا، تو عورت کے لیے مہر مانگنا واجب، معاف معاف کرنا ہے تو شوال سے پہلے پہلے معاف کرنا. اگر شوال آ گئے تو معاف کرنے کا بھی انتظار. اور یہ مسئلہ خالی مہر کا نہیں، قرضوں کا ہے، یاد کا ہے، آپ کا ہر وہ پیسہ جو دوسرے کے اوپر باقی. اگر کبھی آپ معاف کرنا چاہیں تو یہ خیال کر کے معاف کر سکتے ہیں، یا تو آپ کبھی حج کر چکے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں، یا کہ حج کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے جو معاف کرنا ہے معاف کر دیں. اگر حج کی تاریخ آ گئی تو آپ کو اسے طلب کر کے حج میں جانا ہوگا. البتہ مسئلے سے آپ نے اتنا سمجھ لیا ہوگا کہ اصل اہمیت حج پر جانے کا. چنانچہ سب کے آدمی کہہ جائے کہ ٹھیک، یہی مسئلہ میں مانگنا سکھاتا ہوں، میں کہیں اور سے پیسے کا انتظام کر کے حج کو چلا جاؤں گا، پھر مانگنا واجب نہیں. آج کے مسئلے سے اگر یہ ذہن میں تصور آ رہا ہے کہ نہیں مانگنا ہی واجب، وہ مانگنا اصل چیز حج واجب. تو اگر شخص کہے کہ بھائی برا لگ رہا ہے کیسے اس آدمی سے پیسے مانگے، اگر جو اس کی حیثیت ہے واقع لیکن نئی دوستی ہے، تعلقات ہے، رشتے دار ہے، دیر کے وقت ہی ہم نے ایسی بات کہہ دی، میں کہیں اور سے قرضہ لوں گا، بینک سے لون لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، پھر اسلام کو اعتراض نہیں. لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ اگر حج کے پیسے ہیں اگر کسی اور کے پاس، تو آپ کو اس سال حج سے جانا یا کہیں اور سے انتظام کر کے جائیے، یا پھر انتظام نہ ہو تو اس سے یہ واپس مانگ. یہی مسئلہ زیاد کا، لیکن میں آپ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بڑی سیکھیاں بہت خطرناک روپ اختیار کی جا رہی ہے. خلاصہ کیا بن، خلاصہ یہ بن کہ احکامات شریعت فقط سرسری بحث کرنے سے حل نہیں ہوتا. کہ جو خلا جس کو نیکی لگ رہی، کسی بھی آدمی سے پوچھے کہ پیسہ معاف کر رہے ہیں، وہ کہے گا کہ اچھا کام، لیکن یہ ہے نیکی نما گنا، شکل اس کی نیکی جیسی ہے، اگر اس سے حج آپ کا رکنا جا رہا ہے یہ گناہ ہو. اور یہ سارے اصول وہیں سے، اگر رسول کی اسی حدیث کو سامنے رکھیے جو روزے کے بارے میں بے شمار مثالیں دی جاتی ہیں، کہ آدمی اپنی جگہ یہ خیال کرنے جاتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، اگر غور کرنا پڑتا یہ نیکی ہے یا نہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا رسول کا یہ فکرا، جب لوگوں کا اللہ کے رسول، وہ فکرا ابھی آیا نہیں بالکل، اللہ کے رسول روزے کا اتنا ثواب اور اتنی فضیلت، اگر اللہ نے سفر میں روزہ معاف کر دیا پھر بھی ہم رکھنا چاہیں، تصور ہونا کہ اللہ نے معاف کیا، سہولت کی سہولت نہیں ہے، یہ حرام ہے سفر میں روزہ. پیغمبر کا فطرہ ہوا کہ یہ جو تمہیں شوق ہو رہا کہ بھائی روزہ رکھتے کے ہاتھ پر، تو کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ. پیغمبر نے کہا اتنا بتا دو کہ یہ ثواب بتایا کتنا. ابراہیل ڈائریکٹ تمہارے پاس آئے تھے، یہ تو رسول نے نہیں کہا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، آخر یہ ثواب کتنے بتائے؟ ثواب ہو، ثواب بتانے والا بھی تو میں ہی ہوں. تو جب آج میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ نہیں رکھنا، تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ وہ ثواب کب ملتا ہے اور کب نہیں ملتا، یہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو. اور یاد کیجیے ایسا ہی ایک جملہ آپ نے مجالس میں علماء سے سنا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے پکارا جواب نہیں، بعد نماز دور کے کہ اللہ کے رسول فرمائیے آپ بہت دیر سے پکار رہے. پیغمبر نے کہا کہ سن رہے تھے تو جواب کیوں نہیں دیا؟ لیکن جملہ بھی ہے بہت دیر سے آپ پکار رہے تھے، ہماری کیا بات، میں سنا تو جواب کیوں نہیں، اس لیے جواب نہیں دیا کہ میں نماز میں تھا. اب بھی یہی جملہ تھا کہ نماز، یہ بتاؤ کہ نماز کا حکم تمہیں کس نے پہنچایا؟ میں نہیں پہنچایا، میں بہتر جانتا. اگر نماز میں اس طرح سے جواب دینا غلط تھا تو رسول تمہیں پکار نہیں، رسول کا تمہیں پکارنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ رسول پکارے تو نماز میں بھی جواب دے. یہ انسان میں پہلا جس ہونا چاہیے. اور یہ بلال حبشی کا مسئلہ, بلال حبشی پیغمبر کے انتقال سے دن 28 سفر, قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ اچھا پھر آج تک میں نے اذان دی ہے آپ کے حکم, خواہش تھی کہ رسول میری اس عبادت کو قبول کرے, آج کے بعد اب میں کسی غیر کے لیے اذان نہیں دوں. اب باقاعدہ اس جملے کو عہد شرعی بنا دی کہ غیر رسول کے لیے کوئی اذان نہیں دوں. لیکن معلوم کہ مدینے میں رہ کر اس عہد کی پابندی ہے بہت مشکل, ہر صحابی یہ درخواست کرے گا بلال اذان سنا دوں, ہر صحابیہ کی یہ خواہش ہوگی کہ بلال کی اذان سنا, حکومت کی یہ تمنا ہوگی کہ بلال ہمارے لیے بھی اذان کرے. عہد کیا, پتا ہے کہ عہد کو نبھانا مدینے میں ممکن نہیں ہے, ہجرت کر کے شام چلے گئے. جہاں جانا پہنچے اترے اونٹ سے قیام کرنا ہے, پہلی ہی رات جو خواب جیسا تو عجیب خواب, رسول نظر آئے خواب بلال, دنیا نے ہم کو چھوڑ دیا تو تم بھی ہمیں چھوڑ کے آؤ. بیٹا خبر واپس آنے بڑی غلطی, آنے رسول اس وقت سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرے اور مدد کرے. کیوں, وہ حالات میں بتانا نہیں چاہتا. فوراً اس میں دوبارہ سوار ہوئے اور واپس بس مدینے میں داخل ہوئے, مدینے میں ایک شور مچ گیا, یا سیدنا بلال, یا سیدنا بلال, ہمارا سردار بلال آ گیا, ہمارا آقا بلال آ گیا, ماں عورتیں بچے بوڑھے حکمران عوام بلال کے استقبال کو سب گھروں سے نکالا, اور شہر مدینہ کے دروازے سے لے کے مسجد کے دروازے یہ سارا حکم چل رہا ہے. اور کھیت بھی جملہ کرتے ہیں, بلال جب سے رسول دنیا سے گئے ہمارے کان تمہاری اذان کو ترس گئے, ایک مرتبہ ہمیں اذان سنا دیں. اور بلال سب سے کہہ رہے کہ نہیں, عہد کر چکا ہوں ایسے شرعی خدا کا نام لے کے کہ غیر رسول کے لیے اذان نہ کہوں. بلال مسئلے کا حوالہ دیتے ہیں, سب چپ ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ مسجد النبوی کا دروازہ آ گیا, دروازے سے قدم رکھا, حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا, شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین دور سے گیا, چچا بلال ہمارا سلام, چچا بلال ہمارا سلام, بلال جھک دونوں شہزادوں کو اٹھایا, ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا, ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا, ساری مسجد حیران و پریشان ہو کہاں سے یہ منظر, یہ عوام سے لے کے حکمران تک بلال کو سردار کر, اور خاص یہ چھوٹے چھوٹے بچے کے بلال ان کے سامنے جھک رہے ہیں. لوگوں نے حیران ہو کر کہا بلال ہمیں یہ منظر پسند نہیں آیا, اول تو ان بچوں کو سوچنا چاہیے, اور پھر آپ کا مقام اتنا بلند کہ حکمران تک آپ کو سلام کر اور آپ ان بچوں کے سامنے جھکیں. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ارے رسول کے انتقال کو ابھی یہ مدت گزری اور تم یہ منظر اتنے جلدی بھول گئے, ارے بلال کے کندھوں کی کیا حیثیت ہے, ان شہزادوں کو تو میں نے دو رسالت سے دیکھا, اتنا حافظہ کمزور ہو گئے اہل مدینہ اتنے جلد یہ منظر بھول گئے. اور ادھر ابھی بلال حسنین کی منزلت بیان کر رہے ہیں, مجھ رہے سیدہ کا دروازہ پھر کھلا, اور ایک مرتبہ فاطمہ کی کنیز خدا مسجد میں داخل ہوں, ہر کہا کہ بلال پہلے تو شہزادی کا سلام قبول کرو, رسول کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلوایا, اب اگر تاریخ میں نبی آئے تو سمجھ جائے بلال کی کیا کیفیت ہوگی, کیونکہ آپ نے وہ سنا کہ میدان کربلا میں جب زینب کا سلام حبیب ابن مظاہر سے پہنچا تو حبیب کی کیا کیفیت تھی. بلال ایک مرتبہ تڑپ ہوئی, ایک مرتبہ گھبرا گئے, مگر فضا کانکنا چکا, اور شہزادی نے کہا بلال بابا کے بعد تمہاری اذان نہیں سنی, ایک مرتبہ فاطمہ تمہاری اذان سننا چاہتی, اذان سننا چاہتی ہے تمہاری زبان سے اپنے باپ کا نام سننا چاہتی. بلال نے ایک مرتبہ کر چکا ہے, کہا فضا شہزادی سے کہہ دینا آپ کا حکم, مگر ایسے شرعی کر چکا ہوں قبل رسول پر. پھر جا گئی واپس آئی, کہا بلال میری شہزادی نے کہا کہ تمہیں فاطمہ سے حق کا واسطہ اپنی اذان سنا دوں. اور بلال یہ جو سنا فوراً ذہن میں اپنا عہد تازہ کی, میں نے کہا تھا غیر رسول کے لیے اذان نہ کہوں, فاطمہ تو جزے رسول, وہ غیر رسول نہیں ہے وہ جزے رسول ہے. بس ایک مرتبہ شہزادوں سے درخواست کر کے انہیں اتارا, گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوں, اور ایک مرتبہ کان سے آ کر کے اللہ اکبر سے اذان شروع, ادھر بلال کی اذان شروع ہوئی، ادھر حجرے میں فاطمہ کو اپنا بابا یاد آ گیا. ہر نماز سے پہلے بابا میرے حجرے میں ہوتا، اذان کی آواز آتی اور یہی بلال کی آواز، میرا بابا مسجد تیاری شروع کرتا تھا. اللہ اکبر کی آواز آئی، چاروں طرف دیکھا بابا کہاں ہے، بلال کی اذان شروع ہو چکی ہے. بلال نے ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہزادی نے تڑپ سے کہا بابا امامہ پہن لیجیے، ابا گوشت میں ڈال دیجیے، ابا ہاتھ میں تھام لیجیے. اور ادھر بلال نے پہلی مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسری بار کہنا چاہتے ہیں کہ حجرے کا دروازہ پھر کھلا، رشتہ طرف سے باہر آئیں. بلال اپنی اذان کو روکتے، تیری زبان سے اپنے باپ کا نام سنتے فاطمہ ہٹ آگے گر پڑی ہے، ارے میری شہزادی بے ہوش ہو گئی ہیں. بلال کی اذان نامکمل رہ گئی اور بہت دل چاہتا ہے ماہ جماعت الاولیٰ صاحب زہرا کا مہینہ، بہت دل چاہتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ شان زہرا میں گستاخی نہ ہو شہزادی آپ یتیم ہو جائیں، اور کوئی یتیمی جس کے ساتھ ایسے مصائب آئے کہ سبت علیہ مصائب لو انہ سبت علیہ میں چرنا لیا لیا، لیکن پھر بھی شہزادی گستاخی نہ ہو تو اتنا کہہ دیا جائے آپ نے باپ کو کھو دیا، مگر باپ کا نام تو سنا، باپ کا قسم تو کیا. بلال کیسے سرکار پت رکھنے والے صحابی سے نام سنا، لیکن آئے شہزادی کی پوتیاں، آئے شہزادی کی بیٹیاں، آئے وہ ننی سکینہ، کربلا میں یتیم بھی ہوئی، نہ بابا کا نام سن سکتی ہے، نہ یا حسین کہہ سکتی ہے. وہ بچی کیسے یا حسین کہے، جدھر حسین کا نام لیا کہیں سے تماشا لگ رہا ہے، کہیں سے سونا پڑا.
اجرکم اللہ
پروردگار کا جواب صاحب زہرا کا، جواب کا ماہ جماعت الاولیٰ کی ان تاریخوں کا جو شہادت زہرا کے قریبی تاریخیں ہیں، ہم سب دنیا اور آخرت جناب سیدہ اور خاندان فاطمہ زہرا کی شفاعت اور مدد نصیب فرما. ان مسائل فاطمہ زہرا کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما. پروردگارہ شہزادی کی شہادت کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومی خصوصاً جن جن مرحوموں کے لیے آج اس سال سوال کی مجلس اعلیٰ کے لیے میں جوار مرحومین سے ملا فرما. اور پروردگارہ ان مسائل کا انتخاب کون دے سکتا، بجز فاطمہ ہی کے وارث و فرزند کے تجھے واسطہ ان مظالم کے انتخاب کا اپنی آخری حجت، وارث معصومی فرزند زہرا امام عصر والزمان کے ظہور میں تاکید فرما.